وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تُعْذُونَنِي، تم کیوں مجھ کو اذیت دیتے، کیوں ستاتے ہو مجھ کو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو، کس بات کو؟ اَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضرت موسیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اس کے دلائل موجود تھے، کس طرح انہوں نے نشانیاں دکھائیں، معجزات دکھائے، پھر فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، سمندر ان کے لیے خشک ہو گیا، کوئی شک تھا کہیں؟ کہیں شک نہیں تھا ان کی نبوت اور رسالت پر، لیکن اس کے باوجود ہر وعدہ توڑتے تھے، کوئی کام کر کے نہیں دیتے تھے اور زبان سے بھی اذیتیں پہنچاتے تھے. کوئی حکم جو اللہ کا لے کے آتے اس کو حجت بازی کرتے تھے، گائے کا رنگ کیسا ہو، شکل کیسی ہو، عمر کتنی ہو، قیمت کیا ہو، یہ ہو، بہت سے سوال جواب. یعنی جہاں عہد کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے یا قول و فعل کا تضاد، اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر قول و فعل کا تضاد موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت اذیت ناک تھا. آپ یہ تو جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے درمیان اٹھائے گئے تو اس وقت وہ ایک زوال یافتہ قوم تھے، فرعون کے غلام تھے، اخلاقی زوال بھی بہت تھا ان کے اندر، کوئی بہادری، کوئی فتوت، کوئی اخوت، کوئی جذبہ خالی نہیں، کوئی زندگی گزارنے کا حوصلہ باقی نہیں تھا. یہ اعلیٰ اخلاق انہی لوگوں کے ہوتے ہیں نا جو بلند کردار ہوتے ہیں، اور بنی اسرائیل زوال یافتہ لوگ تھے، اس لیے ہر طرح کی بدہدی اور نافرمانی کرتے. بعض اوقات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے الزام لگانے سے بھی گریز نہیں کیا، بائبل وغیرہ میں اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے، لیکن انہیں بھی جب جہاد کا حکم دیا گیا کہ جاؤ ذرا اپنا وطن پتا کرو، کیا کہا؟ اذهب انت و ربک فقاتلا انما ہا ہونا قائدون. نہ بابا، ہم کو تو ڈر لگتا ہے، بہت جاندار مضبوط قوم ہے، جابر لوگ ہیں، ہم نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ جا کے اپنے رب کے ساتھ اس کو پتا کیجیے، پھر ہم آ جائیں گے. ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کر دے، اللہ کر دے گا. آج آپ دیکھیں ہمارا حال کیا، خود کچھ نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے، کوئی محنت نہیں کرتے، اور ہر کام پہ کیا کہہ دیتے، انشاءاللہ ہو جائے گا، بس خود ہی ہو جائے گا، اور معجزوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اچانک کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے سب ٹھیک ہو جائے، سب کام خود بخود ہو جائے. یعنی خود اپنے اندر ہمارے کوئی کمٹمنٹ اور محنت کا جذبہ نہیں، لیکن ہر وقت بس یہی کہتے رہتے ہیں اللہ چاہے گا سب ہو جائے گا. ایسے لگتا نا کہ کسی کو بنیاد نہیں ہے ہماری، جو ہماری ذمہ داری وہ ہم نے نہیں پوری کرنی. مثلا امتحان کا موقع ہے، سبق نہیں یاد کرنا، پڑھنا کچھ نہیں، اور کیا سبق کو لگا کے بیٹھ جانی، میں اللہ کی بڑی پسندیدہ ہوں، پناہ پناہ نیکی کے کام کرتی ہوں، میرا پرچہ اچھا نہیں ہوگا. بھائی پرچہ اچھا ہونے کے لیے تو آپ کو محنت کرنی ہے، امتحان کے لیے تیاری کرنی ہے، وہ فلاں نیکی کا اس سے کیا تعلق؟ یعنی عجیب و غریب قسم کی کرامات کے منتظر رہتے ہیں کہ بائی چانس گڈ لک کے طور پر کچھ ہو جائے. اگر تورات کا مطالعہ کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک موقع ایسا نہیں گزرا جب انہوں نے، یعنی بنی اسرائیل نے، پوری خوش دلی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی، کہیں نہیں کہ خوشی سے کوئی بات مان لی ہو اور جیسا کہا گیا ویسا کر لیا گیا ہو. کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہے کہ آپ مثلاً اپنے گھر میں اپنی بہن کو، اپنے بچے کو، کسی کو کوئی کام کہیں، کہیں کچھ اور کچھ اور لائے، یا کہیں اور وہ سستی کے مارے کہ اچھا، یا بار بار کہیں اور پھر بھی وہ اس کے کر کے نہ دیں، کتنی کوفت ہوتی ہے. سوچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا حد حوصلہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اپنے اس غم اور غصے کا اظہار بھی کیا ہے، اور بعض اوقات بہت سخت الفاظ میں تنبیہ بھی کی ہے بنی اسرائیل کو، لیکن آخر تک ان کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی. اس لیے فرمایا، یا قوم لم تؤذوننی، اے میری قوم کیوں مجھ کو اذیت دیتے ہو؟ وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، حالانکہ تم سب اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں اس میں، لیکن پھر بھی تم نافرمانی کرتے ہو. فلما زاغوا، جب حد سے نافرمانیاں بڑھی تو دل ٹیڑے ہو گئے، وہ جو ہم کہتے ہیں نا ربنا لا تزغ قلوبنا، وہ ان کے ساتھ ہو گیا. فلما زاغوا، جب وہ خود بگڑے، خود ٹیڑے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. یاد رکھیے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بار بار توڑنا کوئی مذاق نہیں ہوتا. جب ایک انسان عہد کی خلاف ورزی بار بار کرتا ہے تو پھر انسان حق سے بھی دور ہوتا جاتا ہے. تو بنی اسرائیل اپنے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے، ان کو دکھ پہنچاتے، اور اس وجہ سے پھر ان کی فطرت ہی مسخ ہوتی چلی گئی اس گناہ کے عوض یا اس گناہ کی وجہ سے. کیونکہ اللہ کا طریقہ نہیں نا کہ ٹیڑھی راہ اختیار کرنے والوں کو زبردستی سیدھے رستے پہ لے آئے. کیونکہ اگر وہ ایسا کرے کہ زبردستی پکڑ کے لوگوں سے کام کرائے، پھر تو آزمائش کا مقصد ہی ختم ہو جائے. دنیا میں اللہ نے ہر انسان کو امتحان میں ڈالا نا کہ کون کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا، کتاب بھیجی، نصیحت کے مواقع بھیجے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب اطاعت نہیں کی اور مسلسل نافرمانی اور بدعہدی کی تو ان کے دل بے حس ہو گئے، دل ٹیڑے ہو گئے. تو اللہ نے پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کو ٹیڑا ہی کر دیا. ہم سب اپنے آپ کو دیکھو، بنی اسرائیل کو چھوڑے، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم ایک ہی غلطی بار بار دہراتے ہیں یا ایک کام بار بار کرتے ہیں تو وہ کام ہماری عادت بن جاتا ہے. اگر آپ مشکل میں اپنے آپ کو ڈالیں گے تو چیلنجز کو بھول کرتے جائیں گے، اور اگر آپ ایک کام چھوڑیں گے تو دوسرا، دوسرے سے تیسرا زوال شروع ہو جائے گا. کیونکہ اچھے کاموں کی تکرار اور پریکٹس آپ کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے. کیونکہ کوئی بھی عادت ایک دن یا ایک دفعہ کام کرنے سے نہیں بنتی، مسلسل کام کرنا پڑتا ہے. بعض لوگوں کے خیال میں 40 دن، بعض کہتے ہیں 21 دن، باہر آ گئے تو اللہ ہی کو معلوم ہے. لیکن یہ بات مانی ہوئی ہے کہ کوئی کام اگر آپ مسلسل کرتے رہے تو آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر آسان ہو جاتا ہے وہ کام، پھر فطرت ثانیہ بن جاتا ہے. اور اگر کوئی کام آپ اچھا نہیں، برا بار بار کریں تو برائی کی حس بھی ختم ہو جاتی. مثلاً ایک دفعہ عہد توڑ دیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، وہ ایسی عادت بنی کہ انسان کے اندر احساس ہی ختم ہو گیا. اسی طرح جھوٹ بولنے کا، مثلاً غیبت کرنے کا، بد نگاہی، کوئی بھی غلط کام جو ہے، صرف پہلی دفعہ کرنے میں جھجھک ہوتی ہے نا، پھر حیا اتر جاتی، پھر انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی فلما زاغوا تو ازاغ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ خود زبردستی نہیں کرتا. جب کوئی انسان ڈیزرو کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیتا. اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کو ہدایت پہ مجبور کرتا ہے، نہ گمراہی پہ مجبور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی برائی کا علم دے کے چھوڑ دیا ہے، پھر انسان کو مہلت دی ہے، ڈھیل دی ہے، جو جب جانا ہے جاؤ، جو کرنا چاہو کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ کوئی گمراہی پسند کرتا ہو، سستی پسند کرتا ہو، اور وہ ہدایت اور کام زبردستی اس پہ ٹھوسے. ہدایت اس کو ملتی ہے جو اس کی قدر کرتا ہے، اس کا طالب ہوتا ہے. اور اصل میں ہم سب کو سمجھانا مقصود ہے، تنبیہ ہے کہ اگر تم نے بھی یہود کی روش اختیار کی تو تمہارے دل بھی کج کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے دل ٹیڑھے کر دیے گئے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ، پیچھے طرح وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے یا قومی. اچھا، آپ قرآن پاک سے اگر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا ہر پیغمبر نے کہا یا قومی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا یا قومی، کیونکہ آپ بنی اسرائیل کی طرح مبعوث کیے گئے تھے، تو وہ بنی اسرائیل کو نام سے پکارتے ہیں یا بنی اسرائیل. وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل اِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اسی لیے بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو جب تک ان کا حال یہی تھا ان کی بھی کی، کیونکہ عادت پڑ گئی تھی نا ان کو پیغمبروں کی نافرمانی کرنے کی. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان یہود نے پھر آپ کی بھی نافرمانی کی. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی کہ آپ پریشان نہ ہوں ان کی حرکتوں پر، انہوں نے تو ہر پیغمبر کے ساتھ یہی کیا. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے. کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آیا، میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنے کو آیا ہوں، اور آپ نے اپنے عمل اور اپنے وجود دونوں سے تصدیق کی. اور صرف پچھلی کتاب کی تصدیق کے لیے نہیں، ایک اور خاص کام کے لیے آیا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، ایک رسول کی بشارت لے کر آیا ہوں، خوشخبری لے کر آیا ہوں، من بعدی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد جس کا نام احمد ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ انجیل کا مطلب کیا ہے؟ خوشخبری. تو بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دینا تھی، اگرچہ اس سے پہلے دوسرے پیغمبر بھی دیتے رہے ہیں، لیکن خصوصی طور پر آپ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رائے عامہ ہموار کی. اسی لیے آپ کے فالوئرز کو انتظار رہتا تھا اور ابھی تک ہے. اور احمد کا لفظ مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے دوسرے تمام لوگوں سے اللہ کی زیادہ حمد کرنے والا. افعال کے وزن پر افعال التفضیل ہوتا ہے، اور اگر یہ مفعول کے معنی میں ہو تو مراد اس سے یہ کہ جتنی تعریف آپ کی دی گئی اتنی کسی اور کی نہیں کی گئی، یعنی احمد بمانا محمد تعریف کیا گیا. تو احمد کے دو معنی ہوئے، ایک اپنے پروردگار کی بہت تعریف کرنے والا، اور دوسرے وہ جس کی بندوں میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور یہ دونوں صفات آپ کے اندر پائی جاتی تھی. آپ نے خود بھی اپنے کئی نام بتائے ہیں، آپ نے فرمایا میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں یعنی لوگ میری پیروی پر حشر کیے جائیں گے، میں عاقب ہوں یعنی تمام پیغمبروں کے بعد آنے والا ہوں. وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اور یہ آپ کا ذمہ کام نہیں تھا، آپ کی بعثت کا خاص مقصد اور مشن تھا. اچھا یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری نہ صرف یہ کہ انجیل میں ہے بلکہ باقی پیغمبروں نے بھی دی ہے، حتیٰ کہ ہندوؤں کی بعض کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. کچھ عرصہ پہلے دسمبر 97 میں نوائے وقت میں ایک خبر چھپی تھی جس کا ذکر بار بار پھر ہوتا رہا کہ کل کی اوتار کا ظہور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو چکا ہے. پنڈت وید پرکاش نے یہ اعلان کیا تھا، اور ہندوازم کی پیشن گوئی کے مطابق کل کی اوتار ایک جزیرے میں جنم لے گا. یہ در حقیقت عرب کا علاقہ ہے جو جزیرۃ العرب کے نام سے جانا جاتا ہے. ویدا میں کال کی اوتار کے باپ کا نام وشنو بھگت ہے اور ماں کا نام سومام ہے. وشنو بھگت کا عربی ترجمہ عبداللہ بنتا ہے، اور سومام یا سومانت سنسکرت میں امن و آشتی کو کہتے ہیں، عربی میں اس کا مترادف آمنہ ہے. کال کی اوتار کے بارے میں مزید کہا گیا کہ بھگوان اپنے خاص پیغام رساں کے ذریعے انہیں غار میں علم سکھائیں گے، اور یہ بات صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق آتی. ہندوؤں کی مقدس کتابوں کے مطابق بھگوان کال کی اوتار کو ایک تیز رفتار گھوڑا دیں گے جس کی مدد سے وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کریں گے. یہ بھی ان کی کتابوں میں، اور وہ معراج کی رات ہوا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تمام صحیفوں میں پائی جاتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا خاص ذکر یہاں پر کیوں ہے کہ آپ کے بعثت کے مقاصد میں ایک خاص مقصد تھا. یعنی اگر باقی پیغمبروں کا ضمنی مقصد تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا خاص مقصد تھا، یعنی ان کی آمد اور بعثت کا. اور اس کے بارے میں انجیل وغیرہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ بہت واضح اشارات موجود ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی تو ایسے آثار اور ایسی باتیں کھرچ کھرچ کے مٹائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں تھی. لیکن عبداللہ بن سلام اور نجاشی وغیرہ نے آپ کی تصدیق بھی کیا. تو معلوم ہے نجاشی کے دربار میں جب صورت مریم حضرت جعفر طیار نے پڑھی تو اس نے کیا کہا کہ وہی روح ہے جو عیسیٰ علیہ السلام میں گویا ہوئی. یہ حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں مسلم احمد کی، کہ اس کے الفاظ کیا ہیں. شاہ حبشہ نے مہاجرین حبشہ کو اپنے دربار میں بلایا. سیدنا جعفر بن ابی طالب سے آپ کی تعلیمات سنی تو اس نے کہا مرحبا، تم کو اور اس ہستی کو جس کے ہاں سے تم آئے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہی ہے جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں. یعنی نجاشی کو پتا تھا، اور وہی ہے جن کی بشارت سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی علیہ السلام. یعنی اتنی واضح نشانیاں موجود تھیں کہ جس کی بنا پر نجاشی نے فوراً پہچان لیا کہ وہ اللہ کے رسول دنیا میں مبعوث ہو چکے ہیں. فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ آ گئے ان کے پاس، کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس. کون آ گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام. کیسے آئے؟ بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ. قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو انہوں نے جادو سے تعبیر کیا، کیا معجزات تھے آپ کے؟ مردوں کو زندہ کرتے، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے، کوڑی اور پلبیری والے پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتے۔ ایسی باتیں دیکھ کر بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ ہذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ گڑے، یعنی اللہ کی اولاد قرار دے۔ کیونکہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا۔ اور بعض نے کہا تین خداؤں میں تیسرا ہے، کبھی کہتے عیسیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہے، کبھی ان کو ان کا اوتار کہتے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی بہتان ترازیاں تھیں انہوں نے جو کی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہتان لگائے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناروا باتیں کی۔ فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے، وہ یدعى الى الاسلام، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، یعنی اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ جواب میں اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہا ہے۔ کتنی سچی آیت ہے یہ۔ جب بھی آپ ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں تو آپ کی بات کیوں نہیں قبول کریں گے؟ کیونکہ آپ ان سے کہیں گے کہ وہ لا الہ الا اللہ، تو کہیں گے نہیں، عیسیٰ ابن اللہ، یہی تو سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم سے بڑا شرک، شرک کرنے والوں کو، ظالموں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ یطفئوا پھونک سے بجھانے کے لیے آتا ہے، اور نور سے مراد قرآن یا اسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اسلام کے لیے جو دلائل ہیں وہ سب۔ اور افواہہم، منہ سے بجھانے کا مطلب کیا ہے؟ ایسی باتیں کرنا، ایسا پروپیگنڈا کرنا کہ جس سے اسلام پر ہر پائے، یعنی انہیں اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اسلام قبول کرے، وہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اللہ کے دین کو ختم کرنے، بجھانے کی سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے، پورا کرنے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اور یہ بات سچ ثابت ہوئی، جزیرۃ العرب میں اسلام پھیلا، مکہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ کو یاد ہے جنگِ حنین ہوئی تھی، جس میں قبیلہ ثقیف اور حوازن نے اسلام کو ملیمیٹ کرنا چاہا تھا۔ پھر اس کے بعد جنگِ تبوک بھی ہوئی، لیکن ان سارے مشکل مراحل کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کر دیا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول ہدایت دے کر اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ليظهره على الدين كله، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے سارے ادیان پر۔ اور یہاں غلبے سے مراد فکری غلبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور مذاہب کے بارے میں جتنے بھی عقائد دنیا میں ہیں ان سب کو زیر کر دے، باقی عقائد ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو جائیں۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک ناپسند کریں، یعنی اللہ نے اپنے نور کو کامل کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، اسی لیے اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ پیچھے فرمایا ولو کرہ الکافرون، یہاں فرمایا ولو کرہ المشرکون، کافر میں سب شامل ہیں، لیکن مشرک کے الفاظ خصوصی طور پر اگلی آیت میں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ اس وقت مخالف طاقتوں میں مشرکین کی طاقت سب سے بڑھ کر تھی، اور دین کے پھیلنے کے راستے میں سب سے زیادہ مخالفت مشرکین کی طرف سے تھی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین کو جزیرۃ العرب میں غلبہ عطا کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس جزیرۃ العرب میں دو دین جمع نہیں ہوں گے، یعنی صرف دین اسلام ہی غالب دین کی حیثیت سے رہے گا اور وہاں سے پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اچھا، سورۃ التوبہ میں بھی آیات گزری ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبى اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ بالکل یہی مضمون پیچھے گزر چکا ہے، معمولی لفظی فرق کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت میڈیا کے دور میں، پروپیگنڈے کے دور میں، جس جس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور اسلام کا جو فکری غلبہ تھا، اور وہ چیزیں جو ایک اسٹیبلش دین سے تعلق رکھتی تھی، کس طرح لوگوں کے ذہن میں ان کے بارے میں انتشار اور پریشانی پیدا کی جا رہی ہے، اور تو اور خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمان گھرانہ میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ اسلام کے بارے میں شک کرتے ہیں، اسلام کے حقائق اور افکار کے بارے میں بہت سی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ یعنی ماضی میں آپ کو ایسی مثالیں کہیں نہیں ملتی کہ لوگ مسلمان بھی ہوں اور انہیں اسلام پہ اعتراض بھی ہو، یہ دو رنگی ابھی نظر آتی۔ اگر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے پرنسپلز ہیں، ان کے مطابق ہم جیتے ہیں، ٹھیک ہے اسلام میں جو کچھ ہے، کتاب و سنت میں جو ہے ہے، لیکن ہمارا اپنا طریقہ، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ تو خود اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم ان ساری اجتماعی کوششوں کے جواب میں اکیلے اکیلے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، تسبیح کے دانے ٹوٹ کے بکھر جائیں اور دین کی خدمت ہو جائے، حفاظت ہو جائے، دین غالب ہو جائے، یظہرہ علی الدین کلہ، دنیا کے سارے ادیان کے مقابلے میں آپ اس کو ایک غالب دین کی حیثیت سے پیش کر سکیں؟ نہیں ممکن۔ اس میں مسلمانوں کا اپنے دین کی حفاظت کے لیے جو ان کا رول ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری جو وہ اللہ تعالیٰ خود پوری کر لے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، خالی کن کافی ہے اس کو کچھ بھی کرنے کے لیے، لیکن ہماری آزمائش ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ سارے خیر کے کاموں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، سب کی کوششوں سے فائدہ اٹھانا، دلوں میں وسعت پیدا کرنا اور مل جل کے کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سب فن کا انہم بنیان مرسوس،